بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیارے محترم عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ مبین کے، جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے، کہ جو قرآن مجید سے متعلق ہے. روز محشر وہ دن ہے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے، باپ بچوں سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعمال لے لیں، یا پھر دوسری وجوہات ہیں کہ جس کی سبب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. ایسے میں بھی جب کہ بہت سے لوگوں کے پاس اعمال بہت کم ہوں گے اور اعمال کا فقدان ہوگا، یعنی لوگوں کے پاس اعمال بھی کم ہوں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے رتبے انبیاء اور رسولوں کے برابر ہوں گے. جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خداوند عالم کے لیے اور اس کے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، تو خدا روز محشر اس بندے کو وہ تمام اجر عنایت کرے گا کہ جو اپنے رسولوں کو یا پیغمبروں اور فرشتوں کو اللہ قیامت میں عنایت کرے گا. وہی تمام اجر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دین کو اور خود اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے. جی ہاں، ہمیں قرآن مجید کا دامن محکم اور استحکام کے ساتھ پکڑے رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آئیے درس کو شروع کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں عالی جناب استاد مجتبی رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
استاد، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، نیز تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی بہت شکریہ استاد. اور ہماری انشاءاللہ گفتگو اقسام قراءت کے حوالے سے آج ہوگی کہ قراءت کی کتنی قسمیں، کتنے طریقے سے ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن حسب معمول ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں. جی ناظرین، تو آئیے باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. جی استاد.
جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک حدیث سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان القرآن لظاہرہ انیق وباطنہ عمیق. نہج البلاغہ میں یہ فقرہ موجود ہیں، خطبہ نمبر 18 میں. جی، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بے شک اس کا ظاہر خوبصورت اور حسین ہے، اور اس کا باطن یعنی معانی اس کے بہت ہی عمیق ہیں، یعنی گہرا ہیں. یعنی ایک گویا ایک سمندر کی تشبیہ دی گئی ہے.
جی،
جیسے سمندر دیکھنے میں خوبصورت اور اندر اس کے عمق ہوتا ہے، گہرائی
یعنی بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچتا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے اندر، معانی قرآن، معارف قرآن کے اندر غواسی کر کے بقدر استطاعت اس سے گوہر و صدف ہم اغز کر سکتے ہیں.
جی، بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے استاد ابھی، کہ اقسام قراءت یعنی قراءت کتنے طریقے سے ہوتی ہے، کتنے طریقے سے قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کی آپ تفصیلی طور پر بیان فرمائیں.
یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن اس کی ہم کئی شیخیں بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے قراءت قرآن کی کتنی قسم ہے، اس کو ہم کئی اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں.
جی،
سب سے پہلے جو اہم تقسیم بندی ہے اور سب سے مشہور بھی یہی ہے، وہ یہ کہ ہم قراءت قرآن کو سرعت یعنی اسپیڈ کے اعتبار سے ہم تقسیم کریں.
یعنی جس اسپیڈ یعنی میں پڑھنے کے اعتبار سے،
جس اعتبار سے قاری یعنی پڑھنے والا تلاوت کر رہا ہے، اس کی اسپیڈ کس طریقے سے ہے، اس طریقے سے ہم تین قسمیں بیان کر سکتے ہیں. اگرچہ تین سے زیادہ بھی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن مشہور تین ہیں. وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر بہت سلو سلو پڑھا جائے، بالکل آہستہ آہستہ، اور ہر حرف کے حق کو ادا کیا جائے، اور قواعد تجوید وغیرہ ادا کرنے میں بہت زیادہ توجہ سے کام لیا جائے، اسے تحقیق کہا جاتا ہے.
جی،
کلی طور پر تحقیق یعنی کسی بھی چیز کا حق ادا کرنا.
استاد غالباً یہ چیز حدیث میں بھی وارد ہوئی، جو حضرت علیہ السلام سے حدیث.
جی، حدیث میں لفظ ترتیل بھی ذکر ہوا ہے.
جی،
جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور حدیث میں قراءت قرآن کے لیے بھی ذکر ہوا کہ قراءت قرآن کو بہت زیادہ تیز رفتار سے یعنی بہت تیزی سے نہ
نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ تامل اور غور کر کے.
جی جی جی. اور شعر کی طرح جس طریقے سے عرب اشعار پڑھا کرتے تھے، اس طریقے سے قرآن کو نہ پڑھو. یہ بھی حدیث میں پیغمبر سے نقل ہوا ہے. تو یہ پہلی قسم ہے تحقیق کی. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. مثال کے طور پر ایک آیت میں تحقیق میں پڑھتا ہوں، دیکھیے تحقیق کسے کہتے ہیں، اور پھر تحقیق اور دو جو دوسری قسم ہے اس میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، یہ آیت ہے مثال کے طور پر سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے، اس کا ایک حصہ،
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَاب،
اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسپیڈ بہت کم ہے، اسی کو ہم اگر تھوڑا اور اسپیڈ بڑھا کے یعنی درمیانی اسپیڈ میں پڑھیں،
جی
سرعت بہت زیادہ کم بھی نہ ہو بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو، اسے ترتیل کہا جاتا ہے. در حقیقت ترتیل ایک درمیانی کیفیت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے خیر الامور اوسطھا، اس طریقے سے قرآت قرآن میں درمیانی کیفیت ترتیل ہے، جو عموماً رائج بھی یہی ہے. بالخصوص اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان میں عموماً جو تلاوت قرآن مختلف جگہوں پہ کی جاتی ہے اور یہاں پہ بھی مختلف مقامات مقدسہ میں جو تلاوت ہوتی ہے، بعض ٹی وی چینل پہ لائیو نشر بھی ہوتا ہے، اس قرآت کا انداز یہی ترتیل ہوتا ہے جس میں اسپیڈ درمیانی ہے، اور حفاظ قرآن کے لیے بھی یہ طریقہ مناسب ہے. مثال کے طور پر ایک آیت ہے، اس یہی آیت جو میں نے تلاوت کیا تھا، اسی کو ہم اگر ترتیل میں پڑھنا چاہیں تو یہ ہو جائے گا،
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ.
اسپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی پہلے کے بنسبت، لیکن اس سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ میں اگر تلاوت کی جائے تو پھر تیسری منزل ہوگی، اور اس قسم کا نام حدر ہے، حدر بڑے حصے، جسے تحدیر بھی کہا جاتا ہے. تحدیر یعنی تیزی، تیزی سے تلاوت کرنا. اگرچہ یہ ایک اہم نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تحدیر میں جب انسان تیز اسپیڈ کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو، اس وقت بھی اسے تمام تجوید قواعد کی رعایت کرنا پڑے گی اور ضروری ہے. ایسا نہیں کہ اسپیڈ کے بنا پر مثال کے طور پر مد کو ہم نہ کھینچیں، یا مخارج حروف کی رعایت نہ کریں، یا غنے وغیرہ پر ہم توجہ نہ کریں، بلکہ تحدیر میں صرف اسپیڈ زیادہ ہے، قواعد میں اور تجوید وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر یہی آیت کو پھر میں تحدیر میں یا حدر میں پڑھوں،
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ.
تجویدی تمام قواعد کی رعایت بھی ہے لیکن اسپیڈ زیادہ ہے. تقریباً اگر ایک صفحے کو ان قرآن کا ایک پیج کو 5 سے لے کر 7 منٹ کے درمیان تلاوت کیا جائے تو اسے تحقیق کہا جائے گا.
تحقیق جو سب سے پہلے والی، جو سب سے آہستہ آہستہ
سب سے آہستہ ہے، تو اس میں تقریباً 5 سے 7 منٹ، ممکن ہے 1-2 منٹ کم و زیادہ ہوں، یہ ایک صفحے کے لیے. اور اگر 2 سے 3 منٹ کے بیچ میں ہوں تو ترتیل ہے، اور اگر اس سے کم ہوں مثال کے طور پر 1 منٹ سے لے کر 2 منٹ تک، یہ ایوریج ہے کہ اس میں حدر ہوگا. اگر اس سے زیادہ تیز اسپیڈ میں تلاوت کی جائیں تو پھر قواعد تجوید کی رعایت نہیں ہو پائے گی.
جی، اس لیے کہ تمام علماء تقریباً اسی کو قبول کرتے ہیں. جناب، یہاں ایران میں جو ہم نے دیکھا ہے مثلاً ایک قراءت مجلسی کے عنوان سے ایک چیز ہے،
جی
اس کی بھی وضاحت فرمائیں.
الحمدللہ، اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے، یہ قراءت مجلسی، یہ جو 3 طریقے میں نے بیان کیے ہیں، اس سے ہٹ کے 4th طریقہ نہیں ہے، بلکہ تحقیق ہی کا ایک قسم ہے. یعنی تحقیق جو جس میں قاری بہت آہستہ آہستہ تلاوت کرتا ہے اور اسپیڈ کم ہوتی ہے، جو 5 یا 7 منٹ کے درمیان جو تلاوت ہیں، خود اس کی 2 قسم ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تلاوت لوگوں کے سامنے کسی پروگرام میں ہے، کسی مجلس میں، کسی محفل میں ہے، تو اسی کو قراءت مجلسی کہا جاتا ہے. یعنی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط نقطہ اہم یہ کہ یہ چونکہ لوگوں کے سامنے ہیں، ممکن ہے کبھی کبھی لوگ بھی قاری کے تلاوت کے بعد اس کو سراہیں یا اللہ اللہ کہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، تو یہ قراءت مجلسی ہے. اس کے مقابلے میں ایک قراءت تحقیق ہے کہ جس میں سامعین یا مستمعین نہیں ہوتے، بلکہ اسٹوڈیو میں تلاوت اگر ہو صرف ریکارڈ کیا جائے، یا مثال کے طور پر ریڈیو سے نشر ہو رہا ہو، تو اس میں چونکہ مخاطب یا مستمع سامنے نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اسے مجلسی نہیں کہا جائے گا.
جی،
لہٰذا مجلسی تحقیق ہی کا ایک قسم ہے، الگ سے کوئی چوتھی قسم نہیں ہے.
ایک چیز اور ہے جناب، کہ جیسے ہم بچپن سے سنتا ہے قرائے صبا، قرائے صبا یعنی 7 قاری ہیں اور پھر ان کے الگ الگ طرز ہیں، مثلا ان کا پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے، تو ان میں سے سب سے زیادہ رائج طریقہ کون سا؟
میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو 7 قاری کہے جاتے ہیں قرائے صبا، اس سے مراد صدر اسلام کے ساتھ قاری ہیں, ایسا نہیں کہ موجودہ دور کے ساتھ قاری ہوں, جیسے
جی
استاد منشاوی یا عبد الباسط یا استاد
جی
پرہیزگار, بس اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ تصور رہتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ صدر اسلام میں سات اہم قاری گزرے ہیں جن کا اصل تخصص اور یعنی کہا جائے کہ ان کی مہارت قرآت قرآن ہی میں تھی, لہٰذا ان کے نام اب تک ہیں اور ان کے طریقے بھی موجود ہیں. اگرچہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ قرآت قرآن کے جو طریقے رائج تھے وہ سات میں منحصر بھی نہیں ہے, انہیں بعض لوگوں نے 10 قاری کو بھی بیان کیا ہے, قرائے اشرہ, اور ہر قاری کے لیے 2 راوی ہیں جنہوں نے اس قرآت کو روایت کیا, تو 20 طریقے بن جائیں گے. لیکن موجودہ دور میں آج کل جو قرآت قرآن کا طریقہ رائج ہے, ان 7 قاریوں میں سے قاری عاصم کوفی کا طریقہ رائج ہے, یعنی قرآت عاصم کوفی, وہ بھی میں نے عرض کیا کہ 2 راوی ہر قاری کے ہیں, قرآت عاصم کے بھی 2 راوی ہیں, ایک ہیں جناب شعبہ اور ایک ہیں جناب حفص, تو اس میں سے جناب حفص کی روایت زیادہ مشہور ہیں, اور عموماً عالم اسلام میں تمام ممالک میں یہی طریقہ زیادہ رائج ہے.
جی
اگرچہ بعض افریقہ کے بعض ممالک میں قرات ورش یا قرات قالون, یہ دونوں راوی ہیں نافع مدنی سے,
جی
یہ قرات بھی پایا جاتا ہے لیکن بہت محدود ممالک میں, کم ممالک میں. لہٰذا عام طور سے جو طریقہ تمام عالم اسلام میں ہے, اور یہ جو قرآن بھی کتابت کی شکل میں یا چھپائی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے, یہ بھی اسی قرآت کے مطابق
جی
ہے, یعنی حفظ
اس لیے جی 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 اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی آڈیو یا ویڈیو تو ان کی ہے نہیں, ظاہر ہے کہ یہی ریٹن قرآن ہمارے پاس موجود
جی
ہے, تو اس میں جو اعراب لگے ہوئے ہیں وہ عاصم کوفی
جی جی عاصم کوفی
جی,
اور روایت کرنے والے کا نام ہے جناب حفظ
حفظ جی. جناب ایک چیز اور ہے کہ مثلاً قرات قرآن کی جو آپ بیان فرما رہے ہیں, اس کے مراحل کتنے ہیں, مثلاً اس کو سیکھنے کے کتنے مراحل؟
جی ابھی تک جو میں نے عرض کیا, چاہے وہ اسپیڈ کے اعتبار سے ہوں, اس میں اقسام میں کوئی مراحل نہیں ہیں.
جی
جیسے ممکن ہے کوئی شخص ہو جو تحقیق میں ماہر ہو, ترتیل میں زیادہ اس نے کام نہ کیا ہو, یا بالعکس ہو, بعض افراد ایسے ہیں جو ترتیل میں مہارت رکھتے ہیں, تحقیق میں اتنا انہوں نے کام نہیں کیا, لیکن ایک جو مراحل قرآت قرآن کی بحث ہیں اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا پڑے گا. انہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلے مرحلے میں کام
جی
نہ کرے اور دوسرے مرحلے میں وہ کامیاب ہوں. تو اس میں تقریباً 4 اہم مراحل ہیں قرآت قرآن کے لیے. سب سے پہلا مرحلہ روحانی کا ہے, جسے ہم عموماً اردو میں کہتے ہیں ناظرہ پڑھنا, یعنی
جی
دیکھ کر کے ہم قرآن پڑھ سکیں, یہ پہلا مرحلہ ہے. اس میں شرط یہ کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں, مثال کے طور پر زبر زیر پیش کو نہ بدلیں, زبر کے بدلے زیر کا تلفظ
جی
نہ ہونے پائیں, یا کسی حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل نہ کریں. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے روحانی کا. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ روان خانی کا ہے, یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں روانی کے ساتھ تلاوت کرنا. اس میں یہ ہے کہ ممکن ہے روحانی میں, یعنی جو پہلا مرحلہ تھا, اس میں کوئی شخص ہو کہ جو قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ سکے لیکن بار بار وہ اٹکے بھی پڑھتے, لیکن اگر وہ روان خانی بھی اس کے اندر آ گئی تو اب اس کی تلاوت میں یہ روانی بھی پیدا ہو جائے گی, بار بار وہ اٹکے گا نہیں. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ وہی تجوید کا ہے, جس میں ہم تجوید میں مخارج حروف اور احکام حروف اور صفات حروف کو بیان کرتے ہیں, جس کے بنا پر جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن حسین اور خوبصورت ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد بھی تجوید کے بعد بھی ایک جو مرحلہ ہے وہ اہم ہے, صوت و لحن کا ہے. صوت و لحن یعنی ہم اپنی آواز کو تلاوت قرآن میں کس طریقے سے نکالیں اور کیا کریں کہ ہماری آواز خوبصورت سے زیادہ خوبصورت بنے, بہتر سے بہتر بنے, اور اسی طریقے سے جو قرآت قرآن میں الحان پائے جاتے ہیں, جو لحن یا جو دھن قرآت قرآن کی ہونی چاہیے, جو مناسب لحن ہے وہ کون سی, اور ہم کس طریقے سے اس لحن میں قرآت کر سکیں.
بہت شکریہ, واقعاً تحقیق, ترتیب اور 3 چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں, یہ ان کی طرف ہمارے ناظرین بھی توجہ رکھیں گے. لیکن اب وقت ہو چلا ہے تلاوت قرآن مجید کا. پروگرام کا دوسرا حصہ, دوسرا سیٹمنٹ آپ کا حصہ ہے کہ جس میں ہم شروع کر رہے ہیں, اور آج بھی 2 حضرات ہمارے ساتھ میں فعلاً موجود ہیں, شہ نواز صفدر صاحب کشمیر سے, اور اسی طرح سے محمد اظہر صاحب. شہ نواز صفدر صاحب کشمیر سے ہمارے ساتھ میں, السلام علیکم. شہ نواز صفدر صاحب السلام علیکم.
علیکم السلام.
جی کیا حال ہیں؟
دعا آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہو؟
الحمدللہ. آپ کی عمر؟
میری عمر 32 ایئرز.
جی الحمدللہ. سورہ عبس کی تلاوت فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يطعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة فرحبها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم.
جی تو بہت اچھی الحمدللہ تلاوت کر رہے تھے جناب شاہ نواز صاحب. الحمدللہ بہت اچھی تلاوت کیا شاہ نواز صاحب. یہ بتلائیے اتنی اچھی تلاوت آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟
جی میری ابتدائی تعلیم تنظیم المکاتب میں ہوئی, پھر اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ دوسرے قاری قرآن آتے تھے وہاں سے دہلی سے بھی آئے تھے.
جی جی.
اس کے ساتھ پھر میں نے رابطہ کیا, وہاں پر بھی کورس کیے.
جی.
اور پھر محفلوں میں جاتا اور کیسٹ بھی سنتا تھا. جی. اور اس کے علاوہ بہت سے میں نے کورس بھی کیے ہیں.
جی الحمدللہ, یعنی کافی کام. جی کافی کام آپ نے قرآن کے حوالے سے کیا ہے. کچھ حفظ بھی کیا ہے آپ نے؟
حفظ کیا ہے مگر کم, زیادہ حفظ نہیں کیا ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ میں انجینئر بھی ہوں, ساتھ ساتھ وہ بھی تھا.
جی جی.
اس کی وجہ سے شفٹ کرنے کا زیادہ ٹائم نہیں ملا مجھے.
جی الحمدللہ. بہرحال جی جی, اتنا سب ہونے کے بعد بھی بہت کچھ آپ نے کیا ہے. خداوند عالم مزید در مزید آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی استاد
ماشاءاللہ جزاکم اللہ, واقعی بڑی اچھی تلاوت تھی اور انہوں نے شاہ نواز صفدر صاحب نے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی شخص ارادہ کرے تو وہ ہر کام میں کامیاب ہو سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے ذوق اور شوق کا ثبوت دیا اور انہوں نے محنت بھی کی، جس کے بنا پر الحمدللہ یہ اتنا اچھا نتیجہ سامنے آیا. اور آپ کی تلاوت واقعی اچھی تلاوت تھی، بالخصوص اگر استاد امین شاوی کی ترتیل کے انداز میں آپ مزید کام کریں گے تو بہت مناسب ہے آپ کے لیے. اور اہم نقطہ آپ کی تلاوت میں یہ ہے کہ صوت اور لہن بھی الحمدللہ آپ کا کافی حد تک اچھا ہے، اور فصاحت لہن عربی، یعنی جو عربی لہجہ ہونا چاہیے وہ الحمدللہ آپ کی تلاوت میں پایا جاتا ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. میں ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے، ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر لام مشدد ہوں تو اس پر غنہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے ہم زیادہ نہ کھینچیں، جیسا کہ پہلی آیت میں ہے وَتَوَلَّ، اس کو اضافی کھینچنا نہیں ہے اس میں، بلکہ معمولی تلفظ ہیں، تشدید تلفظ ہوگا لیکن اس پر غنہ نہیں آنا چاہیے. لہٰذا اس کا صحیح تلفظ یہ ہے عَبَسَ وَتَوَلَّ، بس اس حد تک. اگر ہم اس سے زیادہ کھینچیں گے وَتَوَلَّ، یہ تو صحیح نہیں رہا. لہٰذا انشاءاللہ اس پر توجہ کریے. ایک تعجب کی بات یہ کہ آپ نے چوتھی آیت میں او یدک کرو، اس پر جو کاف پر تشدید ہے، تشدید کا تلفظ نہیں کیا آپ نے، جبکہ پوری تلاوت میں آپ نے الحمدللہ ہر جگہ تشدید کی رعایت کی، بس ایک یہی لفظ ہے کہ جس پر تشدید کی رعایت نہیں ہو پائی. انشاءاللہ توجہ کریے گا، ممکن ہے دیکھا نہ ہو ٹھیک سے، انشاءاللہ اس پر توجہ کریے. اور حرف عین کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں یہ نقطہ رہے کہ حرف عین ان حروف میں سے ہیں جن میں صفت ترقیق پائی جاتی ہے، یعنی صفت استفعال. لہٰذا عین کو ہمیشہ نازک ادا کریں، موٹا اور غلیظ یا بھاری نہ کریں. دیکھیں مثال کے طور پر آیت نمبر 8 میں لفظ یسعا آیا ہے، اس کا صحیح تلفظ یہی یسعا، اگر ہم کہیں گے یسعا یہ تفخیم ہو جائے گا. اور یہی لفظ حرف عین آیت نمبر 24 میں بھی استعمال ہوا ہے تعامہ، اس میں بھی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ یہ موٹا نہ ہونا پائے، تفخیم نہ آنے پائے.
بہت شکریہ شہنواز صاحب، الحمدللہ بہت اچھی تلاوت تھی، استاد نے بھی سراہا اور ہم بھی محظوظ ہوئے ہیں. تو آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے، آپ دوستوں کو ہمارا سلام کہیے گا. دوسرے جو آج کے پارٹیسپینٹ ہیں وہ محمد اظہر صاحب ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. جی کیسے ہیں اظہر بھائی؟
جی جناب خیریت سے، آپ
کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی تلاوت فرمائے سورہ نازعات آیت نمبر 24 تک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ مصاجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك السنة كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوفا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.
جزاک اللہ سبحان اللہ, بہت اچھی تلاوت تھی, لیکن استاد آپ کو کچھ نکتے بیان کریں گے. جی استاد.
ماشاء اللہ, جزاکم اللہ. انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور مزید آپ انشاءاللہ قرآن پر کام کرتے رہیں. میں ایک نقطہ وقف وجہ کے حوالے سے عرض کروں, یعنی کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر ٹھہریں. دیکھیے, یہ جو لام الف یعنی لا لکھا رہتا ہے قرآنوں میں, جس کا مطلب عموماً یہ ہے کہ یہاں پر وقف کرنا یا یہاں سے شروع کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن اگر یہی لام الف آیت کے اختتام پر ہوں تو وہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ پیغمبر اکرم کی تلاوت کس طریقے سے ہوا کرتی تھی, تو جناب ام سلمہ جو ازواج نبی میں سے, انہوں نے عرض کیا کہ کان یقرا آیتن آیتن, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت تلاوت کرتے تھے, یعنی ایک ایک آیت پڑھ کے ہر آیت پر رکتے تھے, ٹھہرتے تھے. لہٰذا اسی حدیث کی روح سے ہم ہر آیت پر وقف کر سکتے ہیں, چاہے وہاں پر لام الف بھی لکھا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا بہتر یہ کہ ہر آیت میں, ولو آیت چھوٹی بھی ہو, لیکن وقف کریں, اگلی آیت سے پھر سانس لے کر کے شروع کریں. تو یہ ایک نقطہ. اور ایک قاعدہ علم روحانی میں ہے, وہ یہ کہ اگر گول تے ہوں, جسے عربی میں تا مربوطہ کہا جاتا ہے, جیسے کہ اس سورہ میں کئی آیتوں میں تھا, تو وقف کی صورت میں اس کا تلفظ ہا ہوگا, تے کا تلفظ نہیں ہوگا بلکہ بدل جائے گا ہا میں. لہٰذا میری گزارش ہے محمد اظہر صاحب سے, اگر وہ آواز سن رہے ہوں, کہ وہ ایک مرتبہ آیت نمبر 6 کی پھر سے تلاوت کریں, جس میں ہے یوم ترجف الراجفہ.
جی محمد اظہر صاحب. جی
یوم ترجف الراجفہ.
ابھی بھی تے کی آواز سنائی دی ہلکی سی, ان کو اور تھوڑا کام کرنا ہے. اور اس کے بعد مسلسل آیتیں ہیں کہ جن
یعنی بس تے کے بجائے ہا کا تلفظ
جی جی
کرنا ہے.
دیکھیں راجفت کے بدلے راجفہ آنا چاہیے, آخر میں ہے کی آواز آئے گی. گویا آپ یہ تصور کریں کہ اس پر نقطے نہیں ہیں, اگر نقطے نہ ہوں تو آپ کس طریقے سے تلاوت کریں گے, وہی تلفظ اس وقت وقف کی صورت میں ہے. لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو آپ کی تلاوت اور آپ کا تلفظ صحیح تھا. اور ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کی سرعت تلاوت میں کہیں کم ہوتی تھی کہیں زیادہ, لہٰذا اس پر بھی توجہ کریں اور کوشش کریں کہ جو چھوٹی حرکتیں جیسے زبر زیر پیش, اس کو زیادہ نہ کھینچیں, اور جو الف مدی واو مدی یا مدی, اس کو مختصر بھی نہ کریں.
جی بہت شکر گزار ہیں محمد اظہر صاحب. اور جو تیسرے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ شاہ نواز شاہ صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ
جی
اللہ.
کیسے ہیں شاہ نواز بھائی؟
بس الحمدللہ.
جی آپ کی عمر؟
میری عمر 28.
الحمدللہ. اور سورہ نازعات آیت نمبر 25 سے آخر تک تلاوت فرمائیں.
اوکے
جی بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءتها الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
الحمدللہ جزاک اللہ واقعاً استاد بہت اچھی تلاوت تھی اور یعنی اس میں کوئی دوہرائی نہیں ہے واقعاً ہم لوگ محظوظ ہو رہے تھے اور شاہنواز صاحب آپ نے میرے خیال سے اچھا خاصا قرآن مجید پر کام کیا ہے بتائیں گے ہمیں کچھ جی شاہنواز صاحب
جی
کتنا کام کیا آپ نے حفظ کیا ہے یا تجوید یا درس دیتے ہیں کہیں پر تدریس
کیا ہے اور کچھ تجوید کا بھی میں نے مطلب کوشش میں کر رہا ہوں کہ میں اپنی قرآن کو امپروو کروں
جی
زیادہ امپروو کر پاؤں قرآن اچھی ہو جائے
جی جزاک اللہ بہت اچھا ہے تو کہیں پر فی الحال آپ تدریس وغیرہ بھی کر رہے ہیں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں یا
نہیں ایکچولی ہم بچے
جی بہرحال استاد آپ ان کے بارے میں کیا کہیں
ماشاءاللہ واقعاً اچھی تلاوت تھی اور طبیعت خوش ہو گئی تلاوت سن کے اور میری دعا یہی کہ انشاءاللہ خداوند تعالی ہم آپ کو جزائے خیر دے اور ایک مرحلہ قرآن قرآن کا یہ بھی ہے کہ انسان جب خود اپنے طور پر سیکھ لے کام کر لے تو پھر دوسروں کو سکھائے زکاۃ العلم نشر لہٰذا خیرکم من تعلم القرآن و علم یعنی جو لوگ قرآن سیکھ چکے ہیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ شاہنواز شاہ صاحب آپ انشاءاللہ اب ان لوگوں کو آپ سکھائیے کہ جو اس سلسلے میں تعلیم کے لیے شوق رکھتے ہیں بس ایک مختصر سا ایک نقطہ ہے البتہ دقیق نقطہ ہے بہت سے لوگ اس سلسلے میں متوجہ نہیں ہوتے لیکن ادغام
چونکہ اب انہوں نے اتنی اچھی تلاوت کی تو ان کو بتانا
اس لیے میں عرض کر دوں کہ دیکھیں اخفاء نون میں کہ جب ہم نون ساکن کا اخفاء کریں گے اگر بعد والا حرف حروف تفخیم میں سے ہیں یا حروف استعلاء میں سے ہو تو اس اخفاء نون کو بھی ہم حالت تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے اس کی مثال ان کی تلاوت میں فاما من تغا یعنی آیت نمبر 27 اس میں من تغا چونکہ نون ساکن ہے حرف بعد والا تفخیم ہے لہٰذا تفخیم بھی استعلاء کے ساتھ ہوگی
جی بہت شکریہ اور واقعاً ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام دوستوں کی جنہوں نے شرکت کی ہے اور بالخصوص شاہنواز شاہ صاحب کے کہ اسی طرح پروگرام میں شرکت کرتے رہیں جی ناظرین انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ